اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی رسول السخلین، محبوب رب المشرقین المغربین، جد الحسن والحسین، ابو القاسم محمد. اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا آتیناک الکوثر. اللہ تعالیٰ امام ایٹ مجلس ہے، آٹھویں مجلس ہے رکسل ہاؤس کی بائیوگرافی آف معصومین میں سورہ کوثر کی یہ آیت کہ جو مادر حسنین کے لیے دنیا میں آئی تھی، اور اللہ ایک وعدہ کر رہا کہ ہم نے کوثر، اور کوثر سے مراد کثیر اولاد ہے، جو بی بی زہرا کے ذریعے دنیا میں آئی. ہسٹری آپ کے سامنے ہے معصومین کے، اور جیسے کل بھی میں نے کہا تھا کہ یہ مجالس انکمپلیٹ ہو رہے، پوری ڈیٹیل میں جیسے حالات ہیں مولا معصومین کے وہ مکمل نہیں ہو رہے. بہرحال ابھی تین امام اور باقی ہیں، آٹھویں امام تک ذکر گیا. یہ امام علی رضا غریب الغربا، جو مشہد مقدس میں دفن ہے، آپ کی اولاد کا ذکر آج سے ہے. آج انشاءاللہ نائنتھ امام، امام محمد تقی جواد علیہ السلام، اور کچھ امام علی نقی علیہ السلام کے واقعات پڑھوں گا، اور کل آخری مجلس اس سلسلے کی، اس میں گیارہویں امام. یہ تین امام کے حالات بھی بہت کثیر اعلیٰ حالات ہیں کہ پیرے کسی کے یہی امام کے نویں امام کے زمانے سے غیبت کا آغاز ہو گیا تھا. معصومین جو ہے، آپ یہ بات غور سے سنیں کہ نوے امام کے زمانے سے غیبت کا پریپریشن شروع ہو گیا تھا، اس لیے کہ یہ معصومین تو جانتے تھے کہ اب ہمارے بعد دو امام اور ہوں گے، اس کے بعد غیبت شروع ہو جائے گی. تو جتنی محنت اللہ کے رسول کے واسطے امام علی سے لے کے اب تک کرتے ہوئے آ رہے تھے، تو ایسا نہ ہو کہ ہماری شیعہ کمیونٹی بالکل شائرڈ ہو جائے، پھیل جائے. آج کے دور میں آسان ہے یہ سمجھنا کہ امام نہیں ہے اور ہم زندگی گزار رہے ہیں، لیکن اس زمانے کے شیعوں کے لیے بہت مشکل تھا کہ وداؤٹ امام ہم زندگی کیسے گزارنا. ایون معصومین جب قید میں بھی رہتے تھے تو یہ لوگ کانٹیکٹ میں تو ضرور رہتے تھے. تو اب ایک پیریڈ ایسے آنے والا تھا کہ اتنی لمبا پیریڈ گزرنا تھا، تو اس پیریڈ میں یہ نائنتھ، ٹینتھ اینڈ الیونتھ امام نے انہوں نے کیا کیا، تیاری کرنا شروع کی غیبت کی، لوگوں کو پریپیئر کرنا شروع کیا کہ ایک پیریڈ بہت جلدی آئے گا. اس لیے کہ چوتھے نوے امام کی شہادت جو ہے 224 ہجرہ کی ہے، 224 آپ کی ولادت 195 ہجری ہے اور آپ کی شہادت 224، اپراکسیمیٹلی 25 ایئرس ہے. سب سے ینگسٹ امام ہمارے معصومین میں، سب سے ینگسٹ امام یہ نائنتھ امام، اور سب سے زیادہ سن چھٹے امام کو ملا، سب سے زیادہ مولا اور اللہ کا رسول 63 ایئرس کے ہیں، اور باقی سب 50s میں ختم ہوئے. سب سے ینگسٹ نوے امام ہے، صرف 25 ایئرس، بعض روایتوں میں 24 ہے، بعض میں 25 ہے، اور اس کے بعد گیارہویں امام ہے، وہ 28 ایئرس یا 29 ایئرس میں آپ کی شہادت ہے. نائنتھ امام کی ولادت، آٹھویں امام آپ کے بابا تھے، اور امام رضا غریب کو صرف ایک ہی بیٹا تھا اور کوئی اولاد نہیں تھی، اور آلموسٹ 25 سے 30 ایئرس تک اولاد نہیں تھی. تو دشمن یہ سمجھ رہا تھا کہ اب سلسلہ امامت ختم ہو جائے گا، اور جو وہ لوگ بھی یہ چاہتے تھے کہ امام کا یہ سلسلہ ختم ہو جائے، بنی عباس کے جو حکمران تھے وہ لوگ یہ چاہتے تھے کہ سلسلہ رہی نہیں، اس لیے کہ رسول کی حدیث ہے کہ میرے بعد میرے 12 سکسیسرز ہوں گے اور آخری جو ہوگا وہ ظلم کو ختم کرے گا اور کفر کو ختم کرے گا. تو یہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے اب ہماری حکومت ختم ہوگی اگر 12 آ جائے گا، تو یہ لوگ یہ چاہ رہے تھے، حکومت یہ چاہ رہی تھی کہ 12 آئے نہیں. اور جب آٹھویں امام کے پاس ولادت نہیں ہو رہی تھی تو ایک چرچا ہو گیا تھا کہ یہ لاولد ہو گئے، اب ان کے پاس کوئی بیٹا نہیں ہے نہ کوئی بیٹی ہے، بیٹی کا تو سوال نہیں ہے، بیٹا ہی نہیں. تو اب لیکن امام تو جانتا تھا، امام اپنے چاہنے والوں کو بولتا تھا گھبراؤ مت، انشاءاللہ اللہ جو ہے خیر کرے گا، اللہ خیر کرے گا، میرا وارث آنے والا ہے. 9th امام کی ولادت ہوتی ہے 10 رجب کو، 10 رجب کو آپ کی ولادت ہے 195 ہجری. آپ کی والدہ کا نام سبیکہ خاتون تھا، یہ بڑی پاک اور پاکیزہ بی بی تھی. یہ سبیکہ خاتون یہ جناب عمار یاسر کی نسل سے آئی. جناب عمار یاسر جو امام علی کے ایک بہت زبردست کمپینین تھے، جو جنگ صفین میں شہید ہوئے. آج بھی ان کا روضہ سیریا میں رکہ جو جگہ ہے، وہاں پہ جناب عمار یاسر کا مزار ہے. لیکن یہ ابھی جو حالات ہوئے سیریا کے، ان حالات میں ان کے مزار کو توڑ دیا گیا. بہر جناب عمار یاسر کے بارے میں اللہ کے رسول کی بڑی مشہور حدیث ہے، عمار یاسر وہی ہے کہ یہ پہلے مسلمان ہونے میں مکے کے رہنے والے، ان کی والدہ پہلی شہیدہ ہے اسلام کی، جنہوں نے اسلام کے لیے جان دی وہ ان کی ماں ہے. پہلی اسلام میں جو قربانی دی گئی شہید ہوئے وہ عورت تھی، عورت کا کنٹریبیوشن. ان کی ماں تھی کہ جس کو ابو جہل ابو لہب ان لوگوں نے ظالمین نے ان کی ماں کو شہید کیا. اور عمار یاسر سٹارٹنگ سے امام کے چاہنے والے، اسلام کو انہوں نے قبول کیا تھا مکے میں رسول کے. اور عمار یاسر کے لیے اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ جو عمار کو مارے گا وہ باغی گروہ رہے گا، جو عمار کو قتل کرے گا وہ باغی گروہ رہے گا. اور جناب عمار پورا چلتے ہوئے صفین تک زندہ رہے. صفین میں آپ آلموسٹ 80+ ایج ہو گئی تھی آپ کی، اب بڑے بوڑھے ہو گئے تھے، لیکن اس کے باوجود جب جنگ لڑنے گئے اور لڑے اور شہید ہوئے، جیسی عمار شہید ہوئے معاویہ کے لشکر میں ہلچل مچ گئی کہ رسول نے کہا تھا کہ جو اس کو قتل کرے گا وہ باغی گروہ ہوگا. تو فوراً امیر شام تک بات گئی، وہ بھی وہاں موجود تھا، اس نے کہا کہ بھائی اب تو کنفرم ہو گیا، رسول نے کہا تھا کہ جو اس کو مارے گا وہ باغی رہے گا، یعنی حق پہ نہیں رہے گا، تو اب ہم تو حق پہ نہیں ہیں، علی حق پہ. تو اس نے اس وقت جملہ بولا تھا کہ کیوں لے کر آئے، علی کی غلطی ہے، علی کیوں لے کر آئے جنگ میں. تو جب امام علی کے پاس گئے تو امام علی نے کہا کہ رسول سے پوچھو حمزہ کو کیوں لے کر گئے تھے، حمزہ جو شہید ہوئے حمزہ کے بارے میں بھی ہے کہ باغی گروہ مارے گا، تو حمزہ کو کیوں لے کر گئے. بہرحال عمار یاسر کی نسل سے جناب سبیکہ خاتون آئی، جو ہمارے 8th امام سے آپ کا نکاح ہوا تھا، اور نکاح ہونے کے بعد 9th امام کی جو ماں ہے وہ جناب سبیکہ خاتون. یہ 195 ہجری میں آپ کی ولادت ہوتی ہے اور 224 ہجری میں آپ کی شہادت ہے. شہادت کا آپ کا جو خاطر ہے وہ معتصم باللہ، معتصم باللہ یہ مامون رشید کا بھائی تھا. اچھا، اس وقت جب 8th امام کی شہادت ہوئی، اس وقت ہمارے 9th امام کی ایج بعض روایتوں میں 6 years ہے، بعض روایتوں میں 7 years. He was so young, 7 years کے تھے خالی اس وقت آپ کی شہادت ہوئی. جب شہادت ہوئی ایک ہی بیٹا اور کوئی بیٹا بھی نہیں. آپ مدینے میں زندگی گزار رہے تھے، مامون کی زندگی کے کئی عجیب واقعات ہیں، کئی ڈیبیٹس ہیں. مامون جو ہے مدینہ آیا، مدینہ آ کر یہ وہاں سے پورا اس کا رائل پروٹوکول کے ساتھ جیسے آپ بولیں گے وہ چل رہا تھا. تو راستے میں کئی لڑکے کھڑے ہوئے تھے جس میں 9th امام بھی کھڑے ہوئے تھے. جیسی لڑکوں نے دیکھا کہ سامنے سے مامون آ رہا، سب اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے. ماں یہ 9th امام ویسی نے کھڑے رہے. یہ آیا، اس نے آگے پوچھا کہ صاحبزادے تم ہٹے نہیں، یہاں سے گئے نہیں. تو آپ نے کہا کہ اگر میں ہٹ جاتا تو راستہ اتنا وسیع نہیں ہوتا کہ ٹھہرنے سے تنگ ہو گیا. جب یہ جواب دیا ایسا 7-8 سال کا لڑکا خاموش چلا گیا. وہ شکار پہ گیا، شکار پہ جا کے مچھلیوں کا شکار کیا. اس نے ہاتھ میں ایک مچھلی چھوٹی سی مچھلی کو پکڑ کے لایا، لا کے پھر اسی طرح امام کو دیکھا، دیکھ کے کہنے لگا یہ بتاؤ کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے. تو امام نے کہا سن، جو سلاطین ہوتے ہیں، جو بادشاہ لوگ ہوتے ہیں، جو ظالمین ہوتے ہیں، کہا کہ یہ آپ ایک سلوات پڑھیں اور آگے آدمی ایک اور سلوات پڑھ لیجیے. آپ نے کہا کہ تو ہاتھ میں سلاطین جو ہے اپنی مٹھی کو بند کر کے خاندان اہل بیت کا امتحان لیتے تیرے ہاتھ میں سب مچھلی ہے. جب ایسے جواب سنا تو اسے پوچھا یہ ہے کون، تو اس کو بتایا گیا کہ امام علی رضا کے بیٹے، 7-8 سال کا سن. اب اس کے ذہن میں بات آئی کہ ان کو لے کے جاؤ اور ان کو چینج کرو، میں پرورش کروں، اپنے حساب سے پرورش کروں. وہ ظالم یہ سمجھ رہا تھا कि इमाम को अगर मैं उनको रेस करूंगा, मैं उनको उनका ब्रॉटअप करूंगा अपने महल में रखकर, तो फिर मैं जैसा चाहूंगा वो वैसा करेंगे। वो अपने जहन में ये सोच, ये सोच के इमाम को साथ लेकर ईरान आ गया। ईरान आकर अपने महल में रखता है, अपने महल, और बड़ी इज्जत करता है, बड़ी मोहब्बत से रखता है, जाहिरी तौर पर रखने लगा। अब यही समझने लगा कि मैं इनको चेंज कर दूंगा। इमाम को दुनिया में आके तरबियत की जरूरत नहीं होती, उसने रखा और बड़ी इज्जत करने लगा। तो खानदान के बनी अब्बास के खानदान वालों ने कहा कि तू इतने छोटे बच्चे की क्या इज्जत कर रहा, इनके बाप ठीक थे, इमाम थे, इल्म था, सब था, लेकिन इनका क्या है, इनके साथ इतना अच्छा सलूक कैसे कर रहा। तो उसे मामू ने कहा कि नहीं, इसलिए कर रहा कि ये जो है खानदान अहले बैत से अली रज़ा के बेटे हैं। तो उन लोगों ने कहा कि ये इतने छोटे बच्चे का इतना बच्चे का बनी अब्बास बड़ा बुक्स रखते थे खानदान अहले बैत से। एक्सचेंज ऐसा आया कि मामू ने कहा कि तुम इम्तिहान लेना चाहते, उन्होंने कहा इस बच्चे का क्या इम्तिहान लेंगे, ये बच्चे का होगा क्या, तो कहा इम्तिहान ले ले। तो उस वक्त का ये सबसे बड़ा डिबेट था, हैरत होंगी 7,000 आदमी उसके दरबार में थे उस वक्त, पूरी कंप्लीट इस्लाम की जो हुकूमत थी वहां ममलिकत इस्लामिया का जो सबसे बड़ा आलिम था यहिया इब्ने अक्सम, इसका नाम था यहिया, उस वक्त का मुफ्ती बोले आप जो चाहे यहिया इब्ने अक्सम, और बड़ा उसका बोलबाला था, बड़ी इसकी लोग तारीफ करते थे, पूरा इस्लाम का जस्टिस वो था, चीफ जस्टिस भी बोल सकते आप इसको, खाजी था वहां का, और इसकी एज थी 70 ईयर्स की यहिया इब्ने अक्सम, और इमाम की एज है 7 ईयर्स की। इससे ये मुनाजिरा ये डिबेट जो है अरेंज किया, मामूल ने अरेंज किया, हाकिम वक्त है, सारे दौलतमंद लोग, पैसे वाले लोग, उलमा सब आके दरबार में बैठे। आप जस्ट इमेजिन करो, इतना बड़ा मजबा बैठा हुआ है और एक स्टेज बनाया गया, उस पे आकर यहिया इब्ने अक्सम बैठा, और इधर से मेरा मौला 7 ईयर्स ओल्ड बॉय समझे आके बैठ, 70 साल और 7 साल, पूरा मजमा हैरत से देख रहा था बच्चे के साथ ये क्या करेगा। अच्छा, ये भी अपने जहन में ये समझ रहा था कि इनको मालूम होगा खानदान अहले बैत के नमाज रोजे के मसले मालूम होंगे, जो रोजमर्रा के मसले, अपने जहन में सोच के कहा मैं ऐसा ट्रिकी क्वेश्चन इनसे करूंगा कि सबके सामने माजल्ला माजल्ला ये खामोश हो जाएंगे। उसने क्या सोचा कि ऐसा मसला पूछो कि जिसका आम लोगों को भी कफारा नहीं मालूम, इवन हज पे कोई जाता है तो पूरे कफारे लिख के लेके जाता है, आज भी अफसोस से बोल रहा हूं, बहुत आसान है हज करना, हज वाजिब है, जरूर करना, अगर कोई हज नहीं करता वाजिब होने के बाद तो अल्लाह बोलता है कि मैं यहूदी और ईसाइयों की मौत उठाऊंगा, हज वाजिब है, लाजिम है, लाजिम है करना। लेकिन कितने मसलों को मालूम करके हम जाते हैं, या उम्रे पे जाते हैं और जाने से पहले कितनी दफा हम किताब पढ़ते और पढ़ के बोलते हैं यार ये मसला हो जाए। 1,000 वाकयात में हम लोगों के साथ हुआ हज का, हज पे गए, मीना में एंटर ही नहीं हो सके, रात भर मुज़दलिफा में ही रहे, अब सुबह में बाल कैसे कटेंगे, एहराम कैसे उतरेगा, पूरे शाम गुजर गई मीना तक नहीं गए, मसले मालूम थे, साफ तौज़ीह थी, तो मसलों को हल किया, उसका कफारा देना पड़ा, 50 या 55 बकरे थे, पूरे काफिले गए, पूरी बस थी कोई से जब गए, तो ये पॉसिबल है। अफसोस यही कि हम हज पे भी जा रहे हैं, ज्यारत पे भी जा रहे हैं, उमरे पे भी जा रहे हैं, बिल्कुल गए, सिर्फ 2 द्वार बांधने से उमरा नहीं होता, 2 खाली एहराम बांधने से उमरा नहीं होता, अनलेस यू नो द मसाया, हमेशा याद रखना कोई चीज का, इवन वजू कर रहे तो ये सोच के करना, ये सब नवे इमाम के इशारा के मसले को मालूम करो। अल्लाह के रसूल के पास एक शख्स आया, आके पूछा कि अगर मुझे मालूम हो जाए कि मैं 24 घंटे में मरने वाला हूं, 24 आवर्स में मेरी डेथ होने वाली है, व्हाट यू वांट मी टू डू, अल्लाह के रसूल से पूछता है या रसूलुल्लाह अगर मुझे मालूम हो जाए कि 24 आवर्स में मेरी डेथ होने वाली है तो व्हाट यू वांट मी टू डू, नमाज पढ़ो, कुरान पढ़ो, रोजा रखो, क्या करो, सुनेंगे आप अल्लाह के रसूल ने क्या कहा, कि फिर सीख, 24 घंटे में मरने वाला है उसको मालूम है, ये नहीं बोलेगा नमाज पढ़, ये नहीं बोलेगा रोजा रख, ये नहीं बोलेगा कुरान पढ़, का फिक्स सीख, का फिक्स सीख के क्या करो, का अब फिक्स सीख ले के कम से कम अब जो नमाज पढ़ वो सही पढ़, समझ गई बात। तो हमारे पास तो ये ट्रेनिंग नहीं है, हमको टाइम ही नहीं है बैठ के बच्चों से बात करने का, दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन अवर कम्युनिटी. हम खाली बैठ के बात करना बहुत अच्छा होता, आप लोगों को नहीं बोल रहा, एक बात बोल रहा हूं, समझ गए बात. तो हज में जा तो यही याहिया इब्न अक्सम ये समझ रहा कि मैं ऐसा ट्रीटी घोषण करूंगा हज का, हज का तो बच्चों को मालूम ही नहीं होता, बड़ों को नहीं मालूम तो बच्चों को क्या मालूम. तो ये जवाब ही नहीं दे सके, वो अपने जहन में सोच रहा था. उसने यही मान रहा कि किससे सवाल कर रहा, उसने सवाल करा कि जिसके दादा ने सलूनी का ऐलान किया, उसने सवाल करा जिसके सामने सारा इल्म सामने, उसने पूरा भरा हुआ दरबार, आप इमेजिन कर भरा हुआ दरबार, हजारों की तादाद में लोग, जालिम मामून रशीद बैठा, किंग बैठा हुआ, उसके सारी रॉयल फैमिली बैठी हुई उनके सामने. मेरा मौला आया, 7 years old बॉय आए तख्त पे बैठे, वो भी बैठा. उसने कहा कि साहिबजादे मैं कुछ सवाल करूं, यू वांट मी टू आस्क यू समथिंग. इमाम ने उतने कॉन्फिडेंटली पलट के कहा पूछ जो पूछना है. वही स्टाइल है ना, वही दादा का स्टाइल ना, पूछ जो पूछना है. उसने कहा कि मैं सवाल करूं या आप सवाल करो. इमाम ने कहा कर तू सवाल कर. पूरे दरबार में सत्ता का पिन वापस कर दिया. उसने बैठ के पूछा साहिबजादे ये बताइए कि अगर कोई एहराम बांधे, जुमले को पूरा गौर से सुनो, हालत एहराम में अगर कोई शिकार करे तो उसका कफारा क्या है. क्या सवाल था, हालत एहराम में कोई शिकार करे तो उसका कफारा क्या है. करके पलट के मजमे को देखता है कि देखो मैंने कैसा सवाल किया. इमाम ने जब जवाब देना शुरू किया, इमाम ने कहा सुन याहिया तेरा सवाल ही इनकम्प्लीट है, पहले सवाल सही कर. दोस्तों बहुत आसान नहीं है इतने बड़े मजमे में बोलना. कहा कि पहले तेरा सवाल सही कर, तेरा सवाल तेरा क्वेश्चन ही सही नहीं है. उसे बोले क्या हुआ, मैं ये पूछ रहा कि हालत एहराम में अगर कोई शिकार करता है तो उसका कफारा क्या है. इसलिए कि एहराम के बारे में ये है कि एक दफा आप अपने जिस्म पे एहराम पहनते, जैसे आपने जो भी मीखात में गए और आपने एहराम पहना, एहराम पहनते ही 21 चीजें आप पे हराम हो जाती, 21 बाद 28 बोलते, बस 21 बोलते, बाद 23 बोलते, बड़ा डिफरेंट चीज है. तो वो हराम हो जाती, हराम. इवन आप आने में जाके नहीं देख सकते, अपने बाल को ऐसा नहीं खींच सकते, जैसे बस लग आदत है कि नाखून को ऐसा काटते, वो नहीं कर सकते, और ऐसे खुजाने की आदत है, खून निकल गया तो फिर कफारा हो जाएगा. खुशबू नहीं लगा सकते, जैसे आप बैठे हुए बस में जा रहे कहीं आपका स्टे है, आप बैठे हुए घास है, आप घास को ऐसा खींच नहीं सकते, सामने से चूंटी जा रही एंड कोई वैल्यू नहीं है एंड की, आप उसको ऐसा पैर से नहीं मार सकते. एहराम 1000 चीजें बिल्कुल नहीं देख सकते, पर आप बोलेंगे अच्छा ही हुआ. तो 21 चीजें हैं जो ये एहराम होती. कब होती, एहराम बांधने के बाद. इससे क्या सवाल किया, अच्छा अजीब बात यह है कि उम्रे का एहराम अलग है हज का एहराम, उम्रे का कफारा अलग जगह देना है, हज का कफारा अलग जगह देना है. यह पूछ रहा है कि हालत एहराम में अगर कोई शिकार करे तो उसका कफारा क्या. मौला ने पलट के कहा सुन तेरा सवाल इनकम्प्लीट है, पहले मुझे यह बता कि वो एहराम उम्रे का था या हज का था, फिर यह बता कि एहराम करने वाला जाहिल था या आलिम था, फिर ये बता कि वो एहराम जो कफा उसने किया शिकार किया वो एक बच्चे का शिकार था, मूर्ख का था या शुतुरमुर्ग का था, वो जानवर छोटा जानवर था या बड़ा जानवर था, उसने ये शिकार दिन में किया था या रात में किया था, उसने ये शिकार मीना में किया था या हरम में किया था, वो अपने इस फेल पे नादिम था या इसरार कर रहा था, नादिम ने वो एक्सेप्ट कर रहा था कि गुनाह किया या इसरार कर रहा था. उसके बाद कहा शिकार करने वाला जाहिल था या आलिम था, शिकार करने वाला आजाद था या गुलाम था. एक साथ जब इमाम ने बम्बार्टमेंट किया उसके ऊपर, वो पसीना आ गया उसके चेहरे. इधर मामून बैठ के बड़ा खुश हो रहा कि जो मैं कह रहा था, उसने कहा था मामून ने अपने फैमिली वालों से पूरे बनी अब्बास से कि ये बहुत बड़े आलिम है, वो मानते ही नहीं था, लोग मानते नहीं थे. इमाम ने उससे उस वक्त कहा कि मामून बड़ा खुश हो रहा. इमाम ने एक साथ उसके ऊपर सवाल किए कि मुझे ये बता ये बता ये बता ये बता. वो तो पागल हो गया, पसीना आ गया, खामोश हो गया, कुछ बता ही नहीं सकता. फिर इमाम ने एक एक चीज बताई. کہ اگر آزاد تھا تو اپنا کفارہ خود دے گا، غلام تھا تو اس کا مالک دے گا، اپنے فعل پہ نادم تھا تو اس کو کفارہ بھی دے گا اور اللہ گناہ بھی معاف کرے گا، اور اگر اصرار کر رہا اپنے فعل پہ تو اللہ اس پر عذاب نازل کرے گا، اگر شتر مرغ کا تھا تو ایک اونٹ دے گا، اور اگر بڑے جانور کا تھا تو یہ دے گا، اگر منا حج کا احرام تھا تو منا میں جا کے کفارہ دے گا، عمرے کا احرام تھا تو مکے میں کفارہ دے گا۔ اس طرح مولانا نے ایک سال اس کے جوابات دیے، جب جوابات دیے اب اس کا جو غرور تکبر تھا سب پیچھے آ گیا۔ اب امام نے پڑھ کے پوچھا، یہ بتا میں کچھ سوال کروں، یو ہمیں تو آج کی سب دی، اب جو بڑے غرور کے ساتھ آیا تھا کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں، اللہ یہ غرور کو ہمیشہ کے لیے ختم کر، یہ غروری ہے جو انسان کو شیطان بناتا ہے، یہ تکبری ہے جو انسان کو شیطان بناتا ہے، جو فخر کر سکتا وہ فخر نہیں کرتا، آپ سمجھے میری بات، معصومین کے لیے ہے کہ وہ بول سکتے کہ میں یہ ہوں، لیکن کبھی معصوم نے فخر نہیں کیا کسی چیز، ان کو زیب دیتا ہم کو زیب نہیں دیتا، معصوم کو زیب دیتا کہ بولوں کہ میں یہ، لیکن کبھی امام نے کبھی فخر نہیں کیا، ہمیشہ انکساری کے ساتھ، وہ ان کی پہچان بتائی گئی کہ انکساری کے ساتھ ہے۔ تو ایم اس کے بعد امام نے اس سے پوچھا کہ میں سوال کروں تجھ سے، تو اب اس کا جواب دیکھو کیا، جب دیکھا کہ ذلیل ہو گیا میں سب کے ساتھ، اب وہ کہتا ہے کہ اگر جواب آئے گا تو بتا دوں گا، نہیں معلوم ہے تو آپ ہی سے پوچھ لوں گا، میں آپ ہی سے پوچھ لوں گا۔ اس وقت امام نے کہا یہ بتا کہ اس کنیز کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے، اسلام کیا بولتا، کہ صبح کے وقت ایک شخص نے اس کو دیکھا تو اس کے لیے حرام تھی، فجر کے بعد وہ حلال ہو گئی، ظہر کے وقت حرام ہو گئی، عصر کے وقت پھر حلال ہو گئی، مغرب کے وقت پھر حرام ہو گئی، عشاء کے وقت پھر حلال ہو گئی، ایک ساتھ ایک دن میں ایک کنیز چار دفعہ حلال اور چار دفعہ حرام کیسے ہوئی؟ دوستو یہ سوال کے اوپر تو پاگل ہو گیا، اس نے کہا کہ ایک عورت ایک مرد کے اوپر ایک دن میں چار دفعہ حلال اور چار دفعہ حرام کیسے ہوئی؟ دربار میں سکتا چھا گیا اس وقت، میں یہ واقعے کو بہت شارٹ کر کے پڑھ رہا ہوں، اس لیے ابھی پڑھتے پڑھتے 25-30 منٹ ہو گئے، بہت شارٹ کر کے پڑھ، تو امام نے اس وقت بتایا، جب اس نے کہا کہ نہیں مجھے نہیں مان، امام نے کہا کہ صبح کے وقت ایک مرد نے ایک کنیز کو دیکھا تھا اس کے لیے حرام تھی، فجر کے بعد خرید لی حلال ہو گئی، ظہر کے وقت آزاد کر دیا حرام ہو گئی، عصر کے وقت اس سے نکاح کر لیا حلال ہو گئی، مغرب کے وقت اس نے طلاق رجائی دے دی حرام ہو گئی، عشاء کے وقت کفارہ دے کر اس سے رجوع کر لیا وہ حلال ہو گئی۔ تو امام نے وہی بتا سکتا ہے جو حلال اور حرام کو جانتا، امام نے ایک عورت کو چار وقت کہا کہ چار وقت حلال ہو سکتی چار، دیکھیے یہ آج نہیں ہو سکتا، آج ٹرائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سنے وہ کنیزوں کا زمانہ تھا، یہ نہیں بولے کہ مولانا نے ممبر سے پڑھ گیا، یہ مشہور ان کا واقعہ ہے، آج ٹرائی کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، یہ آج کے زمانے میں نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وہ کنیزوں کا زمانہ تھا، وہ امام کا، امام نے بتایا کہ ایک لڑکی ایسے حلال اور ایسے حرام ہو سکتی، سر بات پڑھ لے محمد میں پھر آگے بڑھا لوں، پلیز آگے آ جائیں یار، آدھا گھنٹے کی مجلس رہ گئی، بس آگے آ جائیں، اور آگے آ جائیں اور آگے آ جائیں۔ اچھا امام کا میں نے سیدھا ڈائریکٹ ان کے ڈیبیٹ پہ آ گیا جان بوجھ کے کہ مجمع جمنا، پھر اب اصل ان کے باتیں، امام کا نام رکھا گیا تھا محمد، یہ سلسلہ امامت کا دوسرا محمد ہے، پانچویں امام اور نویں امام، یہ محمد، آپ کا نام تھا محمد، آپ کے کئی القاب ہیں، جواد، جواد یعنی سخی، سخاوت کرنے والا، دینے والا، نویمان کے بارے میں ہے کہ اگر رزق ہے حلال میں تو تم برکت چاہتے، اور یہ آزمائی بھی اللہ کے رسول کی حدیث ہے، میں نہیں بول رہا، کہ جواد کے مانے عطا کرنے والے، بے مانگے دینے والے، جو اللہ کی صفت ہے وہی امام کی صفت ہے، آپ کا نام محمد ہے لیکن آپ کے القاب بہت ہیں، تخی یعنی تخوے سے، اور جواد رزق کے لیے بہترین واسطہ نویمان کا، جب بھی اگر آپ روزانہ بھی سرکار پڑھ کے امام کی بارگاہ میں ہدیہ کرو، تمہارے حلال رزق میں برکت ہوتی ہے، تمہارے رزق میں رکاوٹ ہے، تمہاری لائف میں آبسٹیکل سارے، تو تم یہ امام کے بارگاہ میں ہدیہ کرو، آپ کو جوادین کے نام سے، جواد کے نام سے عرب میں مشہور ہے، محمد تخی کے نام سے نہیں، زیادہ جواد کے نام پہ بولتے، تو بھارا آپ کے دو نام ہیں، کنیت ہے تخی اور جواد، اب ہاتھی بھی ہے، زکی بھی ہے، یہ سب امام کی کنیت ہے، اور امام کی زندگی زیادہ زندگی مدینے میں گزری اور بعد میں پھر آپ کو بغداد میں مامون نے بلا لیا تھا. سب سے بڑی بات آپ کی زندگی میں یہ ہوا کہ جو دنیا یہ سمجھ رہی کہ ہمارا امام جتنے ہمارے امام ہیں وہ لوگ یہاں آ کے پرورش پاتے. حکومت نے یہ بھی ٹرائی کر لیا کہ اپنے محل میں پال کے چاہتے تھے کہ امام ان کے راستے پہ چلے. اس کے بعد مامون نے کیا کیا اس ڈیبیٹ کے بعد, اپنی لڑکی اپنی بیٹی ام الفضل, مامون نے اپنی بیٹی سے ان کا نکاح کیا. پہلا نکاح مولا کا ام الفضل سے. آپ جانتے ہیں ام الفضل وہ ظالم عورت تھی, بعد میں یہی خاتلہ بھی بنی امام کی. مامون کی بیٹی ہے محلات میں رہنے والی, وہ یہ سمجھ لیے کہ امام بھی اسی کے ساتھ ہو جائیں گے, بیٹی سے بھی نکاح کر دیا. اور اچھا آپ بولیں گے نکاح کیوں کیا مولا نے؟ امام ہر مسئلے کو امام بہتر جانتا. حکومت ٹرائی کرتے رہے, لوگ ٹرائی کرتے رہے, لیکن امام وہی کرتا جو اللہ چاہتا. اس لیے کہ آپ امام کا جملہ کہنا مشیت اللہ, ہم اللہ کی مشیت ہے. جیسا اللہ کے رسول نے ایسی خواتین سے شادی کی, میں نام نہیں لے بولتا, ان لوگوں سے شادی. لوگ بولتے کہ کیوں سوال کر, کیوں شادی کرے؟ ارے کیوں شادی کرے, رسول کا ہر عمل مشیت سے خالی نہیں ہوتا. اس زمانے میں ٹرائبس کو ملانا تھا, اس زمانے میں لوگوں کو ملانا تھا. دشمن جو تھے وہ لوگ, اور رسول کبھی بھی اللہ کے رسول نے جا کے کسی لڑکی سے نہیں کہا کہ میں شادی کرتا. ایون آپ کی پہلی شادی بھی جو ہوئی بی بی خدیجہ نے پروپوز کیا تھا, اللہ کے رسول نے پروپوز نہیں کیا, آپ نے پروپوز کیا. جس کا نتیجہ آج جب کوئی نکاح ہوتا ہے کسی کا, آپ لوگوں کو یاد بھی نہیں ہوں گا, آپ کے نکاح ہو گئے پورے ہو گئے بھول گئے, تو نکاح جب ہوتا ہے جو لڑکی کا مولوی ہوتا ہے وہ صیغے کو جاری کرتا, وہ جاری کرتا. لڑکے کا مولوی جو ہے وہ تو صرف اتنا ہی ہوتا قبل, تو پورا جو نکاح کا صیغہ ہے وہ لڑکی کی طرف سے, اس لیے کہ بی بی خدیجہ کی طرف سے آیا تھا اور بی بی خدیجہ نے پروپوز کیا تھا اور رسول اللہ. تو اس طرح سے ہمارا ایک سسٹم ہے. رسول نے کسی کو آفر نہیں کیا, کسی سے شادی کرنے کا ارادہ نہیں کیا, صرف جناب ام سلمہ کے لیے آپ نے پروپوز کیا تھا. جناب ام سلمہ بی بی خدیجہ کے بعد جو اچھی بیوی تھی جناب ام سلمہ, یہ جو عورتوں سے شادی ہوئی نا ان کے باپ نے لا کے رسول اللہ کو آفر کیا. اسی طرح مامون نے نو امام کو آفر کیا اپنی بیٹی کو, ام الفضل سے آپ کی شادی ہوتی. اور اس امام کا ایک عجیب معجزہ بتاتا جو آج تک چل رہا ہمارے پاس, سب کے پاس ایران میں بہت آتا اور آج یہاں پہ بھی لوگ کا بک. یہ ایک امام ایسا ہے کربلا کے بعد جس کے اوپر حملہ کیا گیا. مامون نے لٹرلی شراب کے نشے میں ام الفضل نے جا کے شکایت کی کہ یہ عبادتیں کرتے ہیں, یہ جھوٹ سٹ باتیں گئی. تو شراب کے نشے میں مامون تلوار لے کر امام کے پاس آیا, امام اپنے گھر میں تھے, آیا اترا گھوڑے سے اترا, تلوار نیام سے نکالی اور امام کے جسم پہ حملہ شروع کیا تلوار سے. یہ پہلا امام ہے کربلا کے پاس حملہ کیا. کتابوں میں تو یہ ہے جو میں ایک جملے کا ذمہ دار جو کہا, حیات العلوم میں علامہ مجلسی نے بھی لکھا, نجم الحسن کراوی نے بھی لکھا. دوبارہ باڈی کے پیسز کرنا چاہا, قتل کر دیا مولا, قتل کر کے واپس گیا اپنے محل میں, شراب کے نشے میں دست ہو گیا. صبح اٹھا, صبح اٹھنے کے بعد اس کو ہوش آیا کہ یہ میں نے کیا کیا, یہ میں نے کیا کیا, پاگل ہو گیا کہ ابھی آٹھویں امام کو میں نے شہید کیا, پھر فوراً دوسرے امام کا جو ہے میرے اوپر الزام آ جائے گا. اس نے اپنے غلام کو بھیجا کہ جا کے ذرا معلوم تو کر کہ کیا حال ہے وہاں. ام الفضل یہی پر ہے, وہ آیا اور اس نے آ کر نوک کیا, اندر گیا تو دیکھا کہ امام اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے بڑے آرام کے ساتھ. وہ شاک میں آ گیا کہ یہ کسی کے رات میں غلام بھی ساتھ تھا, شاک ہو گیا. تو اس نے جا کر پوچھا کہ خیریت سے تو ہے؟ امام نے کہا کہ ہاں خیریت سے ہوں. تو کہا مولا آپ کے جسم پہ جو کرتا ہے نا کیا مجھے دے سکتے؟ بیٹھ کے باتیں کرنے لگا, بعد میں آخر میں چلتے وقت کہا کہ یہ کرتا آپ مجھے دے سکتے کہ میں یہ پہن کے دعا کروں نماز پڑھوں اللہ کی بارگاہ میں؟ امام نے کہا میں جاننا چاہتا ہوں کہ تو کیا چاہتا ہے. وہ یہ جاننا چاہتا تھا کہ امام کے جسم پہ کوئی نشان نہیں. مولا نے کرتا اتار کے دیا. روایت کا جملہ ہے کہ ایک ایسا کراس بھی نہیں تھا. اسے کہا مولا کل رات میں, مولا تو میں بول رہا ہوں وہ یمنا رسول اللہ ہوگا, کل رات میں اتنا بڑا حملہ ہوا آپ کے اوپر, ظاہری طور پہ تو ختم ہو گئے تھے, تو مولا نے بازو سے ایک تعویذ نکالی. آج بھی وہ تعویذ ہے, آپ سب کے گھروں میں بھی ہوگی. تعویذ نکال کے کہا یہ میری دادی کی تعویذ ہے, میری دادی فاطمہ کی تعویذ. جب تک اللہ کی طرف سے موت نہ آئے ہم کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. یہی آٹھویں امام کو مامون, میں نے آٹھویں امام کے واقعے میں پڑھا تھا کہ مامون کے دربار میں جو گئے تھے اور واپس آئے, یہی وہ تعبیر ہے. یہی آگے بڑھ کے یہ آج بھی اگر حفظ, اس کو یہی حفظ جواب ہے جو ایران میں بہت ملتی ہے, انگوٹھی کی شکل میں بھی آ گئی. تعویز کے بچوں کو پہنانا بہت اچھی بات ہے, بڑے بھی لازم پہنا, تم کو نقصان نہیں ہوتا حفظ جواب سے. ماں یہ نقصان ہے نا, موت نہیں آتی. اگر تمہیں موت پیٹ میں تو موت آئے گی, ایکسیڈنٹ میں موت نہیں ہوتی. مطلب کئی جگہ تم پروٹیکٹڈ رہتے, بزنس میں, جاب پہ, جان کے لیے, لڑکیوں کی شادی کے لیے بہت اچھی ہے. اگر رشتے نہیں آ رہے تو وہ حفظ جواب مانے, یہ بیوی کی حفظ ہے. اتنی پیاری چیز ہے یہ کہ اگر انسان یہ کرے نا تو اس کے حالات بھی بدلتے. اب تو گلے میں بھی پہن سکتے ہیں, ہاتھ میں بھی پہن سکتے ہیں, ہاتھ کے تو حفظ جواب بھی وہاں سے ہی حفظ جواب نکلا جو آج تک ہمارے پاس موجود ہے. صلی اللہ علیہ وسلم, محمد اللہ کہ اس امام کو ختم کریں اب سنتے 24 برس میں 24 years میں امام شہید ہوتا ہے 24 years میں امام نے وہ کام کیا اس کے بعد امام نے کیا کیا جب ایران سے واپس آئے ایران سے واپس آنے کے بعد امام مدینے میں زندگی گزارے تھے مدینے میں زندگی گزارے ام الفضل بھی امام کے ساتھ ہے اور امام کے پاس ولادت ہوتی ہے سبحان اللہ خاتون امام کے دوسری بیوی ام الفضل کے علاوہ ان سے دسویں امام کی پیدائش. دیکھیے آج کل پرابلم کیا ہے کہ ہم لوگ امام کی ماں کے نام کو بھول گئے, ہم کو معلوم نہیں کہ یہ امام کی ماں کا نام کیا, وہ امام کی ماں کا. کیوں ہم کو وہ نام ہی نہیں رکھتے؟ کوشش ہمیشہ یہ کرو کہ اپنے بیٹیوں کے نام معصومین کے نام پہ رکھو, خاندان حیدرآباد کے نام پہ رکھو, تو یہ نام زندہ رہتا اور نام کی برکت ہوتی. اگر ہم اپنے سے ماڈرن نام کے چکر میں تو سمانا بھی بڑا ماڈرن نام ہے, سبھی کا بھی بڑا اچھا نام ہے, تو لیکن ہم پرابلم یہ ہے کہ ہم معصومین کے بچوں کے نام ہی نہیں رکھتے جس کی طرف سے آج. اچھا اس کی برکت کیا ہے؟ مثال کے طور پہ فاطمہ, مثال دے رہا ہوں, زہرا, سمانا, یہ نام جب آپ گھر میں پکاریں گے جتنی دفعہ پکاریں گے برکت ہوگی, اس نام کی برکت ہوگی. دنیا کے لوگوں کے نام رکھنے میں کوئی فائدہ نہیں, اس نام یہ ان معصومین کے نام پہ رکھنا یہ سب سے زیادہ فائدہ. کوشش کرو کہ اپنی لڑکیوں کے نام کے ساتھ کہیں بھی زہرا ضرور رکھنا, زہرا کے معنی روشنی کے, اور اگر کوئی زہرا نام رکھتا کسی لڑکی کا لیکن اس کے پاس وہ ساری وہ چیزیں بھی آنا چاہیے. نویں امام بتا رہے کہ اس میں اگر وہ چیزیں ہیں تو تمہارے گھر میں ایک روشنی پیدا ہوگی اور لڑکی کی زندگی میں روشنی پیدا ہوگی. برا تو نویں امام کی بات بہت سب پڑھے محمد والے, اللہ رحمت, بڑا مہربان ہے بامبے والوں کے اوپر, نہیں بڑا مہربان ہے ماشاء اللہ بامبے والوں پہ کہ اوپر سے بھی رحمت, نیچے سے بھی رحمت, ہر طرف سے رحمت ہی رحمت ہے. مولا اس رحمت کو ہمیشہ گھروں میں بھی لے کر آ جائے اور ہماری زندگیوں میں یہ اللہ کی رحمت رہے. تو نویں امام کی زندگی میں سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ حکومت یہ چاہ رہی تھی کہ یہ امام کے پاس ولادت نہ ہو, لیکن سوانا خاتون کے ساتھ آپ کو دسویں امام پیدا ہوتے, انہوں نے اس کا نام علی رکھا, علی نام رکھا. یہ سلسلہ امامت کا چوتھا علی تھا, دسویں امام, دسویں امام پیدا ہوئے. اور پھر امام نے مدینے میں آنے کے بعد سب سے بڑا کام کیا, جو میں نے ایک جملہ بولا کہ امام کی غیبت کے لیے, غیبت کا پریپریشن ہو رہا تھا کہ زمانے کے امام جسے 224 ہجری میں تو آپ کی شہادت ہے اور 255 ہجری میں امام کی ولادت ہے, تو بالکل کلوزسٹ پیریڈ آ گیا تھا. تو امام اور کتابیں خوش رہتی, اس امام کے زمانے میں ہمارا لٹریچر جمع ہوا اور اس امام نے کافی لوگوں کو جو اس وقت کے زمانے کے جو رائٹرس تھے, جو حدیثیں لکھ رہے تھے, جو حدیثوں کی کتاب لکھ رہے تھے, ان سے کہا تھا کہ اب ہمارا وقت کم ہے, تم کیا کرو حدیثوں کو جمع کرو اور ہمارے پاس لے کر آؤ, ہم اس کو سند دیں گے, ہم اس کو چیک کریں گے اور چیک کر کے پھر ہم تم کو دیں گے. ایسا نہ ہو کہ ہمارے بعد شیعوں کو اب کوئی رہبر نہ رہے, اس لیے کہ دسویں امام کا زمانہ آئے گا, گیارہویں امام کا زمانہ آئے گا, پھر امام غیبت میں آ جائے گا. تو ہماری اتنی محنت, 250 سال کی جو محنت ہے وہ محنت ختم نہ ہو. کربلا کا اتنا بڑا واقعہ ہو گیا صرف اسلام کو بچانے, ایسا نہ ہو کہ امام جب پردے میں چلے جائے تو ہمارے شیعہ بالکل گمراہ ہو جائے. اور سٹارٹنگ میں ہوئے گمراہ لیکن بعد میں یہی ہمارے علماء اور مجتہدین نے اس کا کام کیا, کام کر کے ایک جگہ ہماری شیعہ کو لے گا. دیکھو امام کو کتنی فکر ہے, نویں امام اتنا چھوٹا سا پیر ہے, یہ ذہن میں کبھی بھی مت رکھو کہ ہمارا امام صرف گھر میں بیٹھا رہتا تھا یا ہمارا امام اگر قید خانے میں رہتا تو قید خانے میں رہتا تھا. نہیں, ہمارا امام قید میں رہو یا امام گھر میں رہو, اسلام کے لیے کام 24/7 کرتے تھے, 24/7 کبھی ایک ایک آدمی کو بلایا. اسی امام کے زمانے میں, تقی جواد کے زمانے میں امام نے جو مشن چھٹے امام کا تھا, چھٹے امام نے جیسے علم کو پہنچایا تھا, اس کے بعد پھر ساتویں امام کے زمانے میں ذرا رکا, پھر آٹھویں امام کے زمانے میں پھر آگے بڑھا, تو نویں امام نے وہ سارے علوم کو پھر جمع کروایا. یہ بھی ہمارے لیے پیغام کہ ہم بھی اپنے بچوں کو بتائیں, کچھ نہ کچھ تو بتائیں. اور کتابیں دیکھیں گے, جب تک آپ آگے نہیں بڑھائیں گے علم کو تو کچھ نہیں ہونے والا. ایک روٹین کی لائف سے ہم کو ہٹنا. نویں امام نے کیا کیا, ہر طرف سے اپنے جو چھٹے امام کا مشن تھا وہ سارے 18,000 اسٹوڈینٹس کو مدینہ بلوایا. مدینہ بلوایا کہ مختلف ٹائمنگ سے بلوایا, ایسا نہیں کہ ایک ساتھ 18,000 کو آئے, مختلف ٹائمنگ سے مختلف جگہ سے. 4 سال یا 5 سال آپ مدینے میں رہے, مدینے میں رہ کر وہ پورا دین کو, مدرسے کو, ہماری یونیورسٹی کو اتنا اسٹرانگ کر دیا کہ پوری کتابیں منگوائی جو انہوں نے چھٹے امام سے سنا تھا, یا پھر انسان بھول بھی جا رہے تھے تو امام نے اس کو امام کریکٹ کرتا تھا, کریکٹ کر کے بتاتا کہ تم فلاں مقام پہ جاؤ, تم فلاں مقام. یہ سیرت معصوم ہے کہ اسلام کو پروپوگیٹ کرنا. میں ہمیشہ ایک بات بولتا کہ بہترین اعمال میں سے یہ عمل ہے کہ اگر پروپوگیشن ایک انویسٹمنٹ ہے ہمارا, بہترین انویسٹمنٹ. اس کے ذریعے کسی کو تم نے ایک چیز بھی بتایا, نبی امام کا جملہ ہے, امام محمد تقی جواد کہتے ہیں کہ اگر تم نے کسی کو ایک چیز بتائی اور وہ چیز وہ پوری زندگی کرتا رہے تو اس سے زیادہ اجر تم کو ملے گا اس لیے کہ تم نے بتائی. آپ سوچے میری بات کتنا فائدہ ہے. امام کی زندگی کا اس پہلو کو لے لو کہ امام کی زندگی میں یہ عجیب پہلو. تو بڑا اس امام کا زندگی میں تیز اس لیے جا رہا کہ کل کا ایک دن ہے اور دو امام ہے, بس میں 10-15 منٹ اور ہے, 15 منٹ میں 10 امام کی طرف آ جاتے. تو امام کو 24 سال کی ایج میں, 24 یا 25 ایئرس کی ایج میں, آپ کی وائف ام الفضل جو سالمہ تھی, یہ مامون کی بیٹی ہے, معتصم بلا جو مامون کا بھائی تھا وہ حاکم بن گیا تھا. آپ کو معلوم مامون کا مامون وسیلہ جہنم کیسا, اللہ کیسا ذلیل کرتا تھا. ایک مچھلی کو خریدا تھا اس نے, کلرفل فش لایا, پانی لے کے برتن میں اپنے سامنے ایسا رکھا, جیسے ہی رکھا اس میں سے پانی اس کو اچھلی, اچھل کے اس کے باڈی میں سے کچھ پانی نکلا, ڈراپس نکلا کہ اس کے اوپر گرے. جیسی گرے اس کی باڈی کا ٹیمپریچر ڈاؤن ہو گیا اور اس کو سردی لگنے لگی. اتنا گرمیوں کا زمانہ, اتنی سردی لگی کہ سارے لحاف اپنے اوپر ڈالنے کے باوجود اسی سردی میں مر گیا. اللہ کا رسول بولتا ہے کہ جہنم میں دو قسم کے عذاب ہیں, ایک آگ کا عذاب ہے, ایک ٹھنڈک کا عذاب ہے, اور ٹھنڈک کا عذاب آگ کے عذاب سے زیادہ تنگ ہے. بعض گناہ ایسے, میں نہیں بولنا چاہ رہا کہ بعض گناہ ایسے ہیں کہ جس کی طرف سے ٹھنڈک کا عذاب ہوگا, برف کا عذاب سب سے زیادہ سخت عذاب. مامون اس سے پڑا برف. معتصم ملا اس کا بھائی وہ حاکم بن گیا. ام الفضل نے جا کے شکایت کی چچا سے کہ میرے شوہر کو میرے نہیں, میں اپنے نویں امام ہو رہا, نویں امام کو زہر دے. اس نے زہر بھیجایا ام الفضل کے ساتھ مدینہ زہر. 24 سال یا 24 جوانی بھی شربت کے اندر اس نے زہر ڈالا. بیوی نے سب سے زیادہ ڈیفیکلٹ ہوتا اگر بیوی آپ کے خلاف ہوتے, سب سے زیادہ ڈیفیکلٹ زندگی ہے. ہر معصوم کا امتحان ہوا, اللہ کے رسول کا امتحان ان کی بیویوں کے ساتھ. میں بہت آسانی سے جوڑا بڑا آپ نے سن لیا, اس لیے کہ سب سے بڑا مشکل کہ گھر کا بیٹی باہر, گھر کی ہر بات باہر آ رہی. اگر وائف تمہاری پرابلم کریٹر ہے تو سب سے بڑی زندگی حرام زندگی ہے. اس لیے عورت گھر میں جنت بناتی ہے, عورت جہنم بناتی ہے, عورت کے اوپر. تو بھارت ام الفضل ظالم ترین مامون کی بیٹی, آپ امیجن کریں. تو اس نے کیا کیا, زہر بھیجایا, شربت میں زہر ڈالا, مولا نے زہر بھیجا. سمجھ گئے مولا, جانتے تھے. کہا ام الفضل آج کے بعد تو کبھی سکون کے ساتھ نہیں رہے, کبھی سکون کے ساتھ نہیں رہے. بس روایت کا جملہ ہے کہ امام تو شہید ہو گیا, دسویں امام نے آ کے آپ کو اس کا کفن دیا, نماز پڑھائی, اور آپ کو آپ کے دادا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے پہلو میں دفن کیا. اللہ ہم کو کاظمین کی زیارت نصیب کرے انشاءاللہ. میں نے بہت 20-25 منٹ میں آپ کے حالات 3-4 واقعات پڑھ کے ختم کیے, اس لیے کہ میرے اوپر بھی پریشر ہے اور کل کا ایک ہی دن ہے. میں امام علی نقی علیہ السلام سے آغاز کرتا کہ آپ کے بیٹے علی اور ان کو نقی سے آپ کے القاب نقی ہیں جو بڑے مشہور ہیں, اور آپ مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے, 5 رجب کو دسویں امام کی ولادت ہوتی ہے, اور نویں امام کی شہادت جو ہے 29 ذی قعدہ ہے, ذی قعدہ کی آخری تاریخ نویں امام کی شہادت. دسویں امام نام علی ہے, نخی، حادی، زکی، یہ آپ کے القاب ہیں، اور ابو الحسن آپ کا کنیت ہے. تین رجب میں ولادت ہے اور پانچ رجب کو آپ کی شادی، دسویں امام کی شادی 255 ہجری، پانچ رجب آپ کی شادی. آپ کی زندگی میں جو حکمران تھے، سب سے ظالم جو حکمران تھا نا، وہ متوکل عباسی تھا. اس کے واقعات کل سننا، کل آخری مجلس میں دسویں امام کے اور گیارہویں امام کے جب حالات پڑھوں گا زیادہ، تو اس آج ایک واقعہ پڑھوں گا دسویں امام کا، بس جو ہم سے ریلیٹڈ ہے آج کے زمانے سے، اسے وہ یہ واقعہ آج کمپلیٹ کر رہا. متوکل عباسی وہی حاکم ہے کہ جس نے کربلا کو ریز کیا تھا، مولا حسین کی قبر مبارک کو توڑا. بہرحال کل اس کے واقعہ سننا. وہ امام کا زمانے ایک ظالم ترین بنی عباس کا. امام علی کا جملہ ہے کہ متوکل جب آئے گا یہ شیر کو سب سے زیادہ نقصان، بنی عباس کا سب سے، ویسے سب برابر ہے، یہ بہت بڑا ظالم تھا، بہت بڑا ظالم. اس کا زمانہ تھا دسویں امام کا. آپ مدینے میں آپ کی ولادت ہوتی ہے اور متوکل اس وقت بغداد میں حکمراں تھا. سب سے بڑا جو کام دسویں امام نے، ہر کام میں سے امام کا بڑا ہوتا، میں یہ نہیں بولتا کہ یہ بڑا یہ چھوٹا، امام کا ہر کام بڑا ہوتا، ہر کام میں مشیت کے ساتھ ہوتا. ان کے سامنے انہوں نے جو ایک بہت عجیب کام کیا کہ گیارہویں امام کا نکاح کروایا، شادی کروایا، جس سے ہمارے زمانے کے امام آئے. وہ واقعہ سن لیں، اسی میں مجلس ختم کر. کل انشاءاللہ مکمل دسویں اور گیارہویں امام پہ ہوتا. آج دسویں امام کا انٹروڈکشن کرو، جو مین واقعہ ہے جو امام بی بی نرجس خاتون کا، جناب نرجس خاتون کے ساتھ نکاح کا کروانا، یہ دسویں امام اس دور میں کہ جس دور میں نام نہیں لے سکتے تھے، کوئی آ نہیں سکتا تھا، حکمران بنی عباس سے چاہ رہے تھے، دسویں امام کو زیادہ قید میں رکھا گیا. کیوں؟ ان کو پتا ہو گیا تھا کہ یہ دسواں، ان کے بعد ایک آئے گا گیارہواں، اور گیارہواں آئے گا تو پھر بارہواں بھی آ جائے گا، بارہواں آئے گا تو ہماری حکومت ختم. دیکھو حکومت کا کتنا ڈر تھا، آپ خالی امیجن کرو کہ اس زمانے کے حالات کیسے تھے. آج دسویں امام اور گیارہویں امام کا روزہ ماشاء اللہ سامنے میں، اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے. آج جو دسویں امام کا روزہ ہے نا، دسویں امام کا حصے میں آخری زمانہ ہے، تو انہوں نے غیبت کے لیے، ہمارے دور کے لیے بڑا کام کیا دسویں امام نے، ایک پریپریشن کیا. اور آج جو سردار مقدس ہے وہ دسویں امام کا سرداب تھا، جہاں دسویں امام کا روزہ ہے سامرے میں، جہاں پہ ہم جا کے زیارت کرتے ہیں، یہ دسویں امام کا گھر تھا، اسی گھر میں آپ کو دفن کیا گیا، اور اس کے بعد بھی گیارہویں امام کو بھی وہیں دفن کیا گیا. گیارہویں امام کی تو صرف پانچ سال آپ امامت کریں، لیکن آپ کی امامت تھوڑی سی لمبی چلی، آپ 54 ہجری تک آپ امام رہے، پھر 55 ہجری میں ہمارے زمانے کے امام کی ولادت ہے. تو گیارہویں امام 6 سال رہے اور آپ صرف 8 یا 9 برس امام رہے. تو اس 8-9 برس میں اتنا بڑا یہ کام تھا کہ شیعہ کو ایک جگہ کرنا تھا آپ کے. اور پھر یہ نہیں کہ فریڈم ہے، یہ نہیں ہے کہ حکومت آپ کے فیور میں، بلکہ حکومت آپ کے خلاف ہے. خاموشی سے کرنا ہے، کسی کو بتانا نہیں ہے. ہر طرف سے شیعہ کو مختلف جگہوں سے بلاتے تھے، بلا کے امام درس دیتے تھے. اس امام کے بارے میں یہ ہے کہ اگر تم کو عبادت کا شوق پیدا کرنا ہے، اگر آپ چاہتے کہ آپ نماز شب پڑھے، آپ چاہتے کہ میں کوئی نیکی کروں، آپ یہ چاہتے کہ میں کسی کو خیرات کروں، لیکن آپ کا دل نہیں بولتا، تو اللہ کا رسول بولتا کہ اگر تم یہ چاہتے کہ تم کو عبادت کا شوق ہو اور اللہ تم کو توفیق عطا کرے، تو میرے دسویں اور گیارہویں وارث کا واسطہ دے کے دعا کرنا. ہم نمازوں میں یہ دعا کرنا کہ اللہ میں تیری عبادت کروں، مجھے عبادت کا شوق پیدا. دیکھیں شوق ہوتا ہے لیکن اس کی امپلیمنٹ نہیں کر سکتے. امپلیمنٹیشن کے لیے دسویں امام کا واسطہ اور گیارہویں امام کا واسطہ دے کے اگر دعا کرے تو اللہ اس کے عبادت کا شوق دیتا اور توفیق عطا کرتا. اصل چیز توفیق ہے، عبادت کا شوق تو سب کو ہوگا لیکن توفیق نہیں ملتی، ہم دنیا کے معاملات میں مصروف ہو جاتے. تو امام کہتے ہیں کہ دسویں امام کے لیے یہ بہتر عمل ہے کہ ان کا واسطہ لے کے دعا کرتے جاؤ، جو کہ تم کو عبادت. اور عبادت کا شوق اگر کسی کو آ جائے نا تو پھر دنیا سے ہیچ ہو جاتی ہے اس کو. اس لیے کہ اللہ کی جب عبادت کا، امام علی نخی علیہ السلام کہتے ہیں کہ جتنی تم چاہے عبادت کرو اور جتنی تم عبادت کرو گے. اسی امام کے زمانے میں ایک اور واقعہ ہوا تھا کہ آپ اسی امام کو متوکل نے جانوروں کے وائلڈ اینیملز کے سامنے بھیج دیا تھا، پورا وائلڈ اینیمل. اور کیسے بھیجا تھا؟ اس لیے کہ امام نے وائلڈ اینیملز کے سامنے جب بھیجا، جب ایک عورت آئی متوکل کے زمانے میں آئی اور آگے کہا میں زینب بنت علی ہوں، میں زینب بنت علی ہوں، اے شہزادی زینب، میں تو گھڑی دیکھ رہا بھی نہیں آج اتوار ہونے کی وجہ سے، 50 منٹ کی مجلس ہو گئی آلریڈی. تو آئی آ کے کہنے لگی میں زینب بنت علی ہوں، تو اور میں 200 سال سے باہر تھی، اب واپس آئی، میں غیبت میں چلی گئی تھی، واپس آئی. تو اس نے کہا اب تخلیق کرنے لگی کہ میں شریکت الحسین جناب بنت علی ہوں. متوکل نے امام کو بولا، عجیب واقعہ، امام کو بولا، بلا کے کہا کہ یہ آپ کی دادی زینب. امام نے کہا یہ جھوٹ ہے. اس نے کہا نہیں میں جھوٹ نہیں بول رہی، وہ امام کی مارے بات اتنی نہیں تھی. کہا یہ جھوٹ نہیں بول رہی. وہ کہتی ہے میں جھوٹ نہیں بول. امام نے کہا یہ جھوٹ ہی ہے، کاذب ہے، میری دادی کی شہادت 200 سال ہو گئے. تو اس نے کہا نہیں میں ہوں. تو امام نے کہا ایسا کر، متوکل وائلڈ اینیملس کو پالتا تھا، کیسا ظالم تھا رے بھائی، شیر اور جتنے وائلڈ اینیملس ہو سکتے. ایک بڑا اس کا جگہ تھی، وہاں پہ رکھتا تھا پنجروں میں، اور جب بھی اس کا کوئی دشمن آتا اس کے منہ میں چھوڑ دیتا، اور اوپر بیٹھ کے انجوائے کرتا وہ جانور جب کھاتے ہو انسان کو. تو امام نے کہا کہ اگر یہ زینب بنت علی ہے، یہ جو بول رہی ہے وہ بول رہی نہیں، میں جھوٹ نہیں بول رہی، اس کو ان جانوروں پہ چھوڑ دے. اگر زینب بنت علی ہے، جانوروں کو یہ بیوی کا نام لے کے کہا، گوش حرام ہے، وہ ہاتھ نہیں لگا سکتے. تو جیسی اس کو لے کر جانے لگے، دیکھا، دیکھ کے کہا نہیں میں نہیں ہوں، میں جھوٹ بول رہی تھی. آپ دیکھو کتنا کیسا وقت تھا، عورتیں تو انکار کر گیا اور پیچھے ہٹ گئی. جو متوکل کے ساتھ کے لوگ تھے نا، کہا یہ بڑے دعوے کر رہے نا امام کی طرف اشارہ. دیکھو کیا زمانہ تھا یار، تھوڑا پیسہ آ گیا، سٹیٹس آ گیا، امام سے ایسی بات کر، کہیں یہ دعویٰ کر رہے نا امام علی نخی، ان کو ہی بھیج دے، ان کو ہی بھیج دے وہاں پہ، معلوم ہوتا کہ علی کے بیٹے ہیں، فاطمہ بی بی زہرا کے بیٹے ہیں، یعنی یہ سیدزادے ہیں، یعنی why don't you try him. یہ تو ظالم چاہتا تھا، متوکل ظالم چاہ رہا تھا کہ ہر راستے سے ہٹ جائے. دسویں امام کو اس پنجرے میں، اس کیج میں بھیجا گیا. دیکھو کیسا اس امام کے ساتھ بہت ظلم ہوا، امام علی نخی علیہ السلام کہ اس کیج میں بھیجا گیا جہاں پورے وائلڈ اینیملز بیٹھے ہوئے ہر طرف سے، اور یہ متوکل اپنے ساتھیوں کے ساتھ اوپر آ گیا انجوائے کرنے کے لیے کہ دیکھو آج امام کا حشر کیا ہوگا. میرا مولا انڈر ہوا، کافی بڑا تھا، ہر طرف سے یہ وائلڈ اینیملز دوڑتے ہوئے اپنے پنجروں سے باہر نکلے تیزی کے ساتھ. میں ایک ایک جملے کا ذمہ دار حیدر خلوم میں اللہ نے لکھا، تیزی کے ساتھ باہر آئے دوڑتے ہوئے. لیکن جیسے وہ دن ایک سپیڈ بریکر لگ گیا، امام اب یہاں کھڑے ہوئے ایک دم اپنے آپ جیسے سپیڈ بریکر پہ آگے رک گیا، تیزی سے آ کے ایک پورے جانور ایک دم رکے رکے، ایسے دیکھتے دیکھتے سر کو جھکا دیا، سر کو جھکا کے اب آہستہ 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 امام کے پاس آئے، سر اٹھا کے نہیں آئے، جانور سے سیکھ لو خالی، سر اٹھا کے نہیں آئے. پھر بول رہا غرور اور تکبر، ایگو، سر کو جھکایا، سر کو جھکا کر آئے، آگے سارے جانوروں نے مولا کے قدموں پہ پیر رکھ دیا. مولا نے ایک ایک کو ایسا، میں کوئی سٹوری نہیں سنا رہا، یہ ریئل واقعہ ہے، ایسا ہاتھ پھیرنا شروع کیا. تو وہ لوگ ایسا منہ اٹھا کے کچھ بات کرنے لگے، مولا نے ان کا جواب دیا، پھر وہ اپنی زبان میں کچھ بولنے لگے. مولا نے پھر ایک کو بلایا، اس کو پھر سر پہ ہاتھ پھیرا، پھر جواب دیا. تو متوکل نے پاگل ہو گیا، یہ کیا ہو گیا یار، میں جاتا تو کھا جاتے یہ لوگ، لیکن امام کے ساتھ کیا. امام واپس آئے، امام سے پوچھا گیا کہ بس میں ختم کر رہا ہوں، اسے کہ میرا ٹائم ہو گیا، ابھی مسائل بھی نہیں ہوئے، ایک گھنٹہ ہو رہی. امام نے کہا، امام سے پوچھا گیا کہ مولا یہ لوگ کیا بات کر رہے تھے آپ سے، یہ لوگ کیا بات کیا ڈسکشن کر رہے تھے جانور آپ سے. تو امام نے کہا جو بوڑھے جانور تھے نا، بوڑھے اور جوان بھی تھے، تو جو بوڑھے جانور تھے وہ مجھ سے کہہ رہے تھے کہ مولا یہ جو جوان ہے نا، شیر جیسے کوئی جوان ہے، بچہ ہے، جوان ہے، ایک بوڑھا ہے. کہا کہ یہ لوگ مجھے یہ بول رہے تھے کہ مولا ابھی ہماری ہڈیوں میں یا ہمارے پاس وہ تیزی نہیں ہے، وہ شارپنیس نہیں ہے، اور یہ لوگ شارپ ہے، یہ ہماری غذا کھا جاتے، ہمارا کھانا کھا جاتے. تو رابی نے پوچھا کہ مولا آپ جانوروں میں اللہ سزا کیسے دیتا، یقین آئے گا. امام نے کہا کہ جانوروں میں بھی کوئی ظلم کرتا ہے ایک دوسرے کے اوپر، اس کی سزا یہ ہے کہ جو بوڑھا ہے وہ جوان ہوتا، جو جوان ہے وہ ضعیف ہو جاتا. ڈرو آپ سوچو جو اللہ جانوروں سے کو برداشت نہیں کرتا ظلم، کتنی بڑی بات ہے. جو جانوروں کے اوپر برداشت نہیں کرتا کہ ایک جانور دوسرے جانور پہ ظلم کرے تو وہ انسانوں کو برداشت کرے گا؟ کبھی نہیں کرے. بدترین نو امام امام محمد تری امام علی نخی علیہ السلام کہتے ہیں امام کہتے ہیں کہ بدترین گناہ میں سے گناہ اللہ کافر کی حکومت کو برداشت. جو کہ غور سے سنا، اللہ کافر کی حکومت کو برداشت کرتا ظالم کی حکومت کو نہیں. اسی امام سے پوچھا گیا تھا امام علی رخی علیہ السلام، جب امتحان معمول نے لیا تو اس نے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ اللہ کے پاس کیا چیز نہیں ہے، جو کیا چیز نہیں ہے اللہ کے پاس؟ کوئی چیز ایسی ہے ہمارے دماغ میں جو اللہ کے پاس نہیں ہے؟ مطلب سوال کیسا ہے؟ پوچھ رہا ہے متوکل امام سے کہ یا علی رخی یہ بتا، بڑی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، یہ بتائیے کہ کون سی چیز ہے جو اللہ کے پاس نہیں ہے؟ تو امام نے کہا ایک چیز ہے جو اللہ کے پاس نہیں. اس نے کہا اچھا، میں نے تو ایسی سوال کیا تھا آپ سے، آپ بھی یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے پاس کوئی چیز نہیں ہے؟ امام نے کہا ہاں اللہ کے پاس وہ چیز نہیں. کہا پوچھا کیا؟ تو کہا ظلم. وہ رحم کرتا ظلم نہیں کرتا، یہ چیز اللہ کے پاس. ساری صفات اللہ کے دیکھو، ساری کوالٹیز آپ اللہ کے دیکھو. آپ یہ کوالٹی یہ نام کبھی نہیں آئے گا برداشت. میں نے جو جملہ بولا آپ نے ایزی لے کے سنا، میں نے کیا بولا کہ اللہ کافر کی حکومت کو برداشت کرتا ظالم کی حکومت کو نہیں کرتا. ظالم کو رکھتے ہی نہیں، فوراً اس پہ حملہ کرو، اس کو ختم کر. تو یہ صرف حاکم کے لیے نہیں ہے، پلیز غور سے سنو آخری بات، یہ صرف بادشاہ یا کنگ کے لیے نہیں ہے، حکمران کے لیے نہیں ہے، ہمارے لیے بھی. ہر مرد گھر میں حاکم ہے، ہر گھر اپنے اپنے گھروں میں حاکم ہے، آفیسز میں حاکم ہے، باس ہے، ہر چیز، یہ پورے ہر چیز میں آتا. ایک آدمی گھر ہو، آفس ہو، جاب پہ ہو، مثال کے طور پہ تو مینیجر بنے ہوئے، تمہارے نیچے جتنے ہو تمہارے انڈر میں، یہ نہیں ہے کہ صرف تم بادشاہ کے لیے. امام نے کہا نہیں، بہت وائڈ ہی ہے اس کا جملہ تھا کہ اللہ حاکم کو ظالم کو کبھی برداشت نہیں کرتا، کافر کو برداشت کر لیتا. تو ہر جگہ چیک کرنا کہ میرے نیچے جو ہے نا ان کے اوپر میں ظلم تو نہیں کرنا. کبھی بھی جاب چلی جائے گی، کبھی بھی بزنس ڈاؤن ہو جائے گا، کبھی بھی کچھ ہو سکتا اگر ظلم کرو گے. اور وہ اس لیے کہ دوستو دسویں امام بولتے ہیں کہ سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے، تقوی کو حاصل کرتا ہے. جو اللہ سے ڈرے گا وہ کبھی ظلم نہیں کرے گا. تو کہا سب سے بہترین کوالٹی ایک مومن میں، تو پوچھا کیا تھا مولا شیعہ کی کوالٹی کیا ہے؟ وہ امام کہتے ہیں وہ توازو کرے، اس میں توازو رہے، وہ ڈرے اور اس کی طرف سر جھکا ہے، تو کبھی وہ کسی کے اوپر ظلم نہیں کرے گا. بس آخری جملے تھے میرے امام علی نقی علیہ السلام سے. وہ امام کا جو زمانے کے امام کا جو واقعہ کل سننا، اور دوسرے جو متوکل کے واقعہ تھے وہ کل سننا. اب ایک گھنٹہ ہو گیا، ابھی مسائل باقی. تو بہرحال کوشش یہ کرو کہ اس امام کے بارے میں، ہر امام کا رول کچھ بول رہا عبادت، اور نوے امام کی یہ حفظ جواد پہ نہ کرو. حفظ جواد تمہاری صحت ہر چیز کے لیے بہترین، اور عبادت اللہ کی عبادت کے لیے اس امام کا واسطہ دو انشاءاللہ. والا کل صرف دسویں اور گیارہویں ہوں کنٹینیو کروں گا. سر آپ پڑھے ہو اس امام کے بارے میں یہ بھی ہے کہ کثرت سے آپ عزاداری، ہر امام کے لیے ہوتا کثرت سے عزاداری کر دیتے، عزاداری میں کبھی پیچھے نہیں ہٹے لو. آلویز محرم آتا عزاداری کر دے، محرم آتا عزاداری، محرم نہیں بھی آتا اگر کوئی شاعر امام کے پاس آتا تو اس کو بٹھا دے اور اس سے مولا حسین کے بارے میں جو لکھ کے لایا وہ سنتے اور گریا کر دے. بس دوستو کتنی جلدی یہ دن گزر گئے نا، آج 8 تاریخ ہو گئی، لاسٹ سنڈے شروع ہوئے تھے مدرسے، 8 مدرسے ہو گئے اور دن گزر گئے. آج کا رات ہے، کل کا ایک دن ہے، بس کل کی رات آئے گی. فاطمہ کے لال کی زندگی کی آخری رات ہوگی، مولا حسین کی ظاہری زندگی کی آخری رات. یہ وہ رات ہے کہ جب یہ رات آئی تھی تو بی بی زینب کی ایک ہی دعا تھی کہ یہ رات نہ ڈھلنا کہ اتر جائے گی زینب. یہ وہ رات آنے والی. دوستو ہاتھ مارو، پوری دنیا میں ایک شہید کا ذکر ہوتا ہے، ہر جگہ عرب میں ہو، عجم میں ہو، سب کانٹیننٹ میں ہو، ایک ہی شہید کہ جو ہم سب کا، ویسے ہر شہید ہمارے فیوریٹ ہے، لیکن یہ شہید ایسا ہے کہ ہر گھر میں اس کی نشانی ہے. اگر تم یہ نشانی گھر میں رکھو گے نا، یقین کرو تم، تمہارے گھر میں برکتیں ہیں. آپ سمجھ گئے کیا نشانی ہے؟ جب علم دیکھتے عباس یاد آتے، جب ہم علم پہ نگاہ پڑتی مولا عباس یاد آتے. کیوں؟ کہ اس غازی علم تو مولانا نے بھی اٹھائے تھے، علم نے تو امام حسن نے بھی اٹھائے، لیکن آج علم منصور ہو گیا غازی کے ساتھ. اور علم میں ایک نشانی بھی ہے. کیا نشانی ہے؟ ایک چھوٹی سی مشق، کوئی چاندی کی چڑھاتا، کوئی مشق چڑھاتا، وہ اس چیز کو یاد دلا رہی کہ عباس پانی میں بہ گئے. آج تک چچا اور بھتیجی کا رشتہ ہے. مولا آباد رکھے، آپ کی آواز میں بڑھ ہو گئی. مولا آباد رکھے. آج آج محرم ہے تو اسی طرح تکلف کے علاوہ رونا، آہستہ نہیں رونا. آج دوستو اس شیر کا ذکر کہ جو علی کے خوابوں کی تعبیر بن کر پیدا ہے. یہ علی کے جملہ غور سے سنو. مولا علی کے خوابوں کی تعبیر بن کر. میں چاہتا تھا کہ مولا عباس کے اوپر آج 10-15 منٹ پڑھوں، لیکن وقت میرا ایک گھنٹہ تو صرف تمہید ہو گئی. بہرحال میں ایک بات بولتا کہ مولا عباس جو ہے، ایک خواب تھے امام علی کے، ایک ڈریم تھا امام علی کا. یہی کہا تھا کہ میں ایک ایسے ٹرائب میں شادی کرنا چاہتا کہ جہاں سے مجھے میری شجاعت کا وارث ملے. تو ایسی بی بی سے آپ نے شادی کی. دوستو مقوات میں جملے غور سے سنو. مدینے سے کربلا تک جب بھی بہادر کا دل جوش شجاعت، جو بہادری تھی، نبریز ہوا نا اور دل میں بہادری کی کروٹ لی، حسین نے خاموش کر دیا. بہادری سے لڑ کر جان دینا اور چیز ہے، جوش لگا کر رکنا بہت مشکل ہے. دنیا میں بہادر بہت گزرے، مولا عباس بہادر تھے، بریف تھے، دنیا میں بہت بہادر گزرے، لیکن صرف بہادری کمال نہیں ہے، بہادری کے ساتھ صبر کمال ہے، اطاعت کمال ہے. یہ چیزیں مولا عباس میں تھی. بہادر بھی تھے، اطاعت بھی تھی، اپنی مرضی نہیں تھی، جو مرضی ہے امام ہے وہ میری مرضی ہے. اور اس وقت سامنے آیا کہ آپ سے مولا عباس کی شجاعت کا دیکھو کہ دو محرم کو خیمے ہٹانے کا حکم آیا، علی کے لال کو جلال آ گیا، غصہ اور غضب سے تلوار کے قبضے پہ ہاتھ ڈالا. فرماتے ہیں کس کی مجال ہے جو ہمیں یہاں سے ہٹائے؟ کیا معلوم عالم جوش میں عباس کیا کر گزرتے. ایک لکیر کھینچی سامنے آ گئی خیمے کے آگے، اور عمر صاحب کے آدمی کو ایڈریس کر کے کہا، سنو اگر کوئی یہ لکیر یہ لائن میں ڈرا کر رہا، اگر یہ لائن کو کوئی کراس بھی کرے گا نا، عباس یہاں موجود ہے. لیکن جب یہ جوش کو دیکھا حسین نے، امام نے بی بی زینب سے کہا کہ بہن آج تم رکھو عباس کو، میں نہیں رکھوں گا. ماں کی طرح احترام کرتے تھے. فضا نے آ کے کہا، فضا نے آ کے کہا کہ آقا شہزادی زینب آپ کو بلا رہے ہیں. سر جھکا کے سیدھا خیمے میں چلے گئے، جا کے بیٹھ گئے بی بی کے سامنے. ماں کی طرح احترام کرتے، سر کو جھکا کے بیٹھ گئے. کہا بی بی آپ نے بلایا؟ تو زینب نے کہا کہ ہاں بھیا میں نے بلایا. کہا حکم کرے. ایک ہی جملہ کہا، کہا عباس حسین یہ چاہتے کہ خیمے ہٹ جائیں. عباس تم خیمے کو ہٹا لو. پلٹ کے نہیں کہا کہ بی بی میں نہیں ہٹاؤں گا، کہا یہ حسین کا حکم ہے. بس سر کو جھکا کر گئے اور جا کے خیموں کو ہٹا لیا. اطاعت امام کے مفہوم کو واضح کیا عباس نے. اتنی خواہش امام علی نے اپنا بیٹا کا، یہ ڈریم بوائے جس کو بولتے ہیں، ایک ڈریم تھا مولا علی کا. مولا عباس، مولا عباس کو دیکھتے کہ علی خوش ہوتا تھا. کاپی تھے، ریپلیکا تھے. جوانی امام علی کی، جو جوانی تھی وہ مولا عباس میں تھی. لوگ دیکھ کے بولتے تھے کہ علی کی جوانی جاری ہے. اور امام علی نے، میں جملے میرے غلط نہ ہو، میں آپ کو سمجھانے کے لیے بول رہا، احترام کے لیے نہیں، کہ امام علی نے اپنا پرسنل انٹرسٹ لے کے عباس کو جنگ سکھائی تھی. پرسنل انٹرسٹ. اور ہمیشہ ایک بات بولتے تھے، حسن اور حسین تو فاطمہ کے بیٹے ہیں، عباس تو میرے بیٹے ہیں. ہمیشہ بی بی عمر ملین نے بھی ایک، یہ ساری چیزیں جناب عباس میں آئیں کیسے؟ اتنے اوبیڈینٹ کیسے ہوئے؟ کہ جب شادی ہو کے جناب ام البنین اماری میں بیٹھ کے آئی, علی کے دروازے پہ جب اماری رکی تو ام البنین اتری, اتر کے ایسے وائف آئی تھی امام علی کی, لیکن سیدھا اندر نہیں گئی, اس چوکٹ کو چوما جو فاطمہ کی چوکٹ تھی, سر رکھ دیا اس چوکٹ, بی بی چوکٹ میں سر رکھ کر بی بی اندر داخل ہوئی تو وہاں پہ امام حسن, امام حسین, شہزادی زینب, شہزادی ام کلثوم, چاروں بچے کھڑے ہوئے, چاروں بچوں نے جب اپنی ماں کو دیکھا تو بچے کھڑے ہو گئے, جیسی تعظیم کے لیے کھڑے ہوئے ام البنین خاک پہ بیٹھ گئی, بیٹھ کے کہا بچوں میں اس گھر میں ماں بن کے نہیں آئی, میں کبھی ان بن کر آئی, ایسی ماں کا بیٹا پاس تھا, ایسی ماں کا بیٹا پاس تھا, یہ اطاعت جو ملی نا وہ ماں کی طرف سے ملی مولا عباس کو. زندگی گزری, بچپنے سے ایک ہی آواز کانوں میں آئی کہ عباس تم کربلا کے لیے پیدا ہوئے, کربلا کے لیے, بہنوں نے وہی کہا, ماں نے وہی کہا, بابا نے وہی کہا, اصحاب بھی وہی کہہ رہے تھے کہ تم کربلا 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 کربلا, صرف ذہن میں ایک ہی بات تھی کہ میں کربلا کے لیے آیا ہوں اور میں کربلا میں جنگ کروں گا, یہ خواہش کے ساتھ عباس زندگی گزار رہا تھا. اور وہ رات آئی کہ جب مدینے سے چلنے کا سفر کا وقت آیا, آدھی رات کے بعد بی بی زینب نے کہا کہ بھیا ماں جائے مجھے نانا کی لحد پر, ماں کی لحد پہ لے کر چلا, میں خدا حافظ کہنا چاہیے دوستو, وہ آخری پلیز آپ غلط کر رہی ہیں, وہ آخری موقع تھا کہ زین بی بی زینب اور بی بی ام کلثوم جو ہے اپنے 18 بھائیوں کے ساتھ باہر آئیں گی, وہ لاسٹ ٹائم تھا بس, پھر زینب مدینے میں نہیں آئی, جیسی بی بی زینب آ رہی تھی تو پورے بھائیوں نے گھیر لیا, سامنے سامنے مولا عباس چلنے لگے, قبر رسول پر آئے, آ کے رخسارے کو رکھ کے کہا کہ نانا میں جا رہا تھا, بی بی زینب نے کہا نانا خدا حافظ, وہاں سے بھائی اور بہن بخی آئے ماں کی لاد پہ, ماں کے پیدی بیٹھ کے زینب نے کہا کہ اماں میں وطن سے جا رہی, اس کے بعد حسین نے ماں کے پیدی اپنے رخسارے کو رکھا, رکھ کے کہا اماں خدا حافظ میں بادگا کو جا رہا, پھر کہا کہ اما میں جا تو رہا لیکن جب پکاروں گا میری مدد کو ضرور آنا, اما تم میری مدد کو ضرور آنا, میں جا رہا کربلا کے لیے, حسین نے ماں کو خدا حافظ جب کہا تو خبر فاطمہ سے آواز آئی, اس آواز کو میرے علی سے اپنے مرسی کے بن میں کہا کہ جیسے حسین نے کہا اما خدا حافظ تو فوراً بی بی کی ایک آواز آئی کہ ہاں بلاؤ میرا ابا سے خدا حافظ, مولا آباد رکھے, مولا آپ کو آباد رکھے, بی بی کی آواز آئی کہ ہاں بلاؤ میرا ابا سے دلاور ہے کہ ارے وہ فدا ہے میرے بچوں نے بسرخے اس پر, شکم غیر سے گو ہے بابا میرا ہے بسر, یہ صدا سن کے برادر کو پکارے سرور کہ ابھی رہوار کو آگے نہ بڑھاؤ بھائی, یاد فرما دیے اماں ادھر آؤ بھائی, سر رکھ دیا بھائی نے مزاق, آئی زہرا کی صدا میں تیری غربت کے نثار, اپنے پیاروں کے برابر میں تجھے کرتی ہوں پیار, بی بی زہرا کہتی ہے اپنے پیاروں کے برابر میں تجھے کرتی ہوں پیار, دھیان بھائی کی حفاظت کر رہے ہیں دلدار, ارے کوئی غربت میں اسے مان نہ ڈھانے بیٹا, میرا شبیر اب تیرے حوالے بیٹا, یہ کہا خافلے بنے کے کربلا پہنچی, یہ عباس کا کردار تھا, یہ عباس کا حصہ ہے کہ عباس جیسا کیریکٹر دنیا میں آیا, عزیز و ایک یا دو باتیں کر کے میں مجلس کا تمام کروں کہ آج تاریخ بھی ہے, مولا عباس کا ذکر بھی ہو جائے, اطاعت کیا تھی وہ دیکھو خالی, how he was so obedient, اتنے obedient کہ امام مولا عباس کو دیکھنے کے بعد معلوم ہوتا کہ اگر اس وقت مولا عباس نہیں ہوتے, میرا ایک ایک جملہ غور سے سنو, عباس دنیا میں نہیں ہوتے یا کربلا میں نہیں ہوتے تو دنیا کو معلوم نہیں ہوتا کہ ایک امام کی اطاعت کیسے کرنا چاہیے, اطاعت امام کو مولا عباس نے بتایا, آج ہمارے پاس 0.1% اطاعت نہیں, جو اطاعت عباس, ہم اپنی خواہش کو قربان نہیں کرتے, مولا عباس کی ساری خواہشوں کو انہوں نے قربان کر دیا مولا حسین کے پاس, کبھی زندگی میں جواب نہیں دیا,
آنسر بیک جس کو بولیں گے، پلٹ کے نہیں دیکھا، جو حکم امام ہے وہ میرا ہو، مجھے اطاعت کرنا ہے۔ شب عاشور کا واقعہ، مولا حسین کے خیمے میں مولا عباس بیٹھے ہوئے، آدھی رات ہو رہی ہے، شمر سالم آتا ہے اور آ کے کہتا ہے کہ عباس تم باہر آؤ۔ مولا عباس جانے میں تکلف کر رہے تھے، مولا حسین نے کہا کہ بھیا جاؤ دیکھو چاہتا کیا ہے۔ عباس باہر آئے، اس سے گفتگو ہوئی، دورہ نے گفتگو، شمر سالم کہتا ہے عباس تمہارے بھائیوں کے لیے میں امان نامہ لایا ہوں، چھوڑ دو حسین کا ساتھ، چلے گا تمہاری جان بچ جائے گی۔ دوستو ایک آفر آیا تھا، لیکن ایسا عاشق حسین، ایسا اطاعت گزار، جب سنا کہ میرے لیے امان نامہ لایا، چہرہ سرخ ہو گیا، ریڈ غصے میں، جو امان نامہ لایا تھا اس کو چاک چاک کیا، اس کے بعد ایک جملہ بولا کہ شمیت تجھے شرم نہیں آتی، میرے لیے امان نامہ لایا اور فاطمہ کے لال کے لیے کچھ نہیں ہے۔ یہ کہہ کر سر کو جھکا کے خیمے میں آئے۔ اطاعت دیکھو، مولا حسین نے واقعہ پوچھا، عباس سے واقعہ بیان کیا، بیان کرنے کے بعد مولا حسین نے ایک جملہ بولا کہ عباس جاتے تو بہتر تھا، جاتے جاتے بیویوں کو بھی لے کے چلے جاتے۔ بس دوستو پوری زندگی جواب نہیں دیا، اب یہ موقع آ گیا، حسین نے کہا بھیا جاتے تو بہتر تھا، چہرہ سرخ ہو گیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، خیمے کا پردہ ڈھکا، ایک طرف میں سر کو جھکا کے باہر نکل گئے۔ حسین سمجھ گئے، آگے بڑھ کے شانے پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں نجف جا رہا ہوں، جا کے بابا کو بولوں گا بابا جس کی غلامی میں دیا تھا تو نے آزاد کر دیا مجھے۔ مولا بابا رکھے، مولا بابا رکھے، کہا بابا جا کے بابا کو بولوں گا جس کی غلامی میں دیا تھا اس نے آزاد کر دیا۔ حسین نے فوراً سے دیجیے، لیکن حسین ہمیشہ یہ کہتے کہ عباس تم میرے لشکر کے علمدار، جب قاسم کا لاشا پامال ہو گیا اور محمد کی میتیں آئیں تو عباس کا جملہ سنو، عباس نے کہا آقا جن بچوں کو گودوں میں کھلایا ہے میں نے ان کی اب لاشوں کو بھائی اب مجھے برداشت نہیں ہوتا۔ حسین نے کہا کہ عباس جاؤ سیدانیوں سے اجازت لے لو، ایک ایک بیوی کے پاس آئے، سب کو خدا حافظ کہا، زینب کے قریب گئے اور جا کے جب کہا کہ آخ بیوی مجھے اجازت دیجیے، زینب نے کچھ نہیں کہا، پہلے اپنے بازوؤں کو دیکھا پھر عباس کے چہروں کو۔ عباس نے کہا کہ بیوی میں عزت لینے آئے، کبھی آپ اپنے پاس گھومے تو تھی کبھی میرے چہرے کو دیکھا۔ عباس اکیس رمضان کی رات تھی، بابا میرے بازوؤں کے بوسے لے رہے تھے تو میں سوچ رہا تھا بابا کیوں لے رہے، تو اس وقت میرے بابا نے کہا تھا کہ بیٹی ایک وقت آئے گا تیرے بازوؤں میں رسن باندھی جائے گی، سر سے چھات میں بڑی آسانی سے پڑھا۔ آپ سن لے دوستو کتنی بڑی بات تھی کہ کوئی زینب کے بازوؤں میں رسن باندھے، سر سے چادر چھیڑے۔ بیوی کہتی ہے کہ مجھے یقین تھا بابا کی بات بے وقت آئے گا، لیکن کبھی کبھی سوچتی تھی جس کے 18 بھائی ہوں اور عباس سے سب بھائی کہ کس کی مزاق ہے جو میرے بازوں میں باتے، لیکن عباس آج تم جا رہے اب یقین ہو گیا۔ کتنا بیویوں کو بھروسہ تھا مولا عباس کے اوپر۔ باہر آئے، سکینہ نے مرش دی، حسین کے پاس گئے، مولا حسین نے جملہ کہا، بس ایک جملہ کہ عباس تلوار نہیں چلانا، ساری خواہش کو مولا عباس سے حسین پہ قربان کر دیا۔ یہ نہیں کہا کہ آقا میں تو اسی دن کے لیے آیا ہوں، نہیں کہا آپ کی مرضی ہے میں تلوار نہ چلاؤں، اسی لیے اللہ نے عباس کے دروازے کو باب المراد بنایا، کوئی خواہش عباس کی پوری نہیں ہوئی، پانی لانے کی خواہش تھی وہ نہیں ہوئی، ہاتھ کٹ گئے، جنگ کرنے کی خواہش تھی وہ پوری نہیں ہوئی، اللہ نے ان کے دروازے کو باب المراد اور باب المراد بنا دیا۔ بس میں نے مجلس ختم کر دی، 2 منٹ میں ختم کر رہا۔ غازی مشک لے کر نہر پہ آیا، آپ کو معلوم ہے مولا عباس کے جو روب اور دبدبا تھا یزید کے لشکر میں، صبح سے جب کوئی شہید خیمے سے نکلتا تھا یزیدی لشکر نہیں کابل پہ ایسا زور دیتا، ایسا اٹھتا تھا، اٹھ کے ایک خیال میں حسین کی طرف دیکھتا تھا، دیکھ کے پکارنے کے عباس تو نہیں آ رہے، کہیں عباس تو نہیں آ رہے، جو شہید جا رہا اٹھ کے دیکھ رہے کہیں عباس تو نہیں آ رہے۔ ان لوگوں نے، ظالمین نے وہ جو لیور تھی، وہ جو الخما کاٹا تھا، وہ الغمہ کے پاس 25 سے 30 ہزار کا لشکر ایسا پروٹیکٹ کر رہا تھا اس پانی کو, سب سے سامنے تیر چلانے والے, پھر نیزہ پھینکنے والے, پھر بچھی پھینکنے والے, پھر تلوار چلانے والے, پھر گھوڑ, ایسا لیس تھی اس کی فوج کی جو پروٹیکٹ کری ہوئی تھی, پورا کمی 20 سے 25 تھاؤزینڈ کی فوج خالی اس پہ کری ہوئی تھی کہ کوئی ایک ڈراپ آف واٹر بھی حسین کے خیمے میں نہ جائے, اور جو خریب یادہ کیڑوں کی بارش کر کے ختم کر دیتے. یہ ظالم ایسا کھڑے ہوئے جب صبح سے ٹرائی کر رہے کہ عباس 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 عباس, جیسے ہی میرا مولا علم لے کر بریلوی کو ایڑ دی, وہی طریقہ تھا وہی اسٹائل تھا جیسے امام علی کا تھا, گھوڑے کو ایڑ دینا رو, اب میں کیا کروں مصائب کے جملے, ایڑ دی. اور اب جب گھوڑا آپ کا چلتا تھا لٹرلی جس کو بولتے ہیں فلائی کرتا تھا, ہوا میں چلتا تھا اس رفتار سے جاتے تھے, حکم ہے امام کا کہ دربار نہیں چلانا, لیکن جرت اتنی بہادری اتنی, یہ نہیں کہ سامنے 30 ہزار کا لشکر کھڑا ہوا ہے میں چاہوں گا تو مجھے چھلنی کر دیں گے, لیکن عباس کی شجاعت ایسی تھی جیسے ہی گھوڑے کو ایڑ دی یزیدی لشکر میں آواز بلند ہوئی کہ عباس آ رہے, دوستو ایسا لشکر کائی کی طرح ہٹ گیا, سیدھا علی کا لال نہر پہ پہنچ گیا, نہر پہ پہنچ کے مولا عباس صرف 3 کے قریب آپ کی ہائٹ جو بتائی گئی, اور بہادر ایسی فزک تھی, آپ اترے گھوڑے سے وفا جو ہے ختم ہو گئی مولا عباس کے پاس, ایسی وفا نیزے کی انی پہ مشک والا دور سے نیزے کیوں, عباس جب پہنچے اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آنے لگی نا تو دل میں سوچنے لگے ارے جھولے میں علی حضرت پیاسا ہے, مطلب یہ حال ہے میرے پاس اتنی ٹھنڈی ہوا ہے, مشک بھی گیلا پانی بھی نہیں لیا, مشک چھوڑ دیا اس کا, اور وہی ٹہلنے لگے, بتایا کہ آج قبضہ کس کا ہے دیکھنا ہے کون کنٹرول کر رہا اس پانی کو, وہاں سے شیر اٹھا, مولا حسین خیمے کے دروازے پہ کھڑے ہوئے نہر کی طرف دیکھ رہے, انہیں مولا عباس سے پانی بھرا, پانی بھر کے مشک کو لیا, گھوڑے کو ایڑ دی, عمر صاحب نے پکارا کہ ایک خطرہ بھی پانی پہنچ جائے گا تو پھر ہم بچ نہیں سکیں گے, ہر طرف سے حملے کرو, ہر طرف سے حملے ہونے لگے, حسین کی نگاہ علم کے اوپر تھی دوستو, حسین دیکھ رہے تھے کہ علم بڑھتے بڑھتے علم ایک لمحے کے لیے رکا اور علم نے جگہ بدل دی, سیدھی جانب سے بائی جانب آ گیا, اب سمجھنے کے چھوک آیا میرے مولا کا سیدھا شان ہلتا ہوا, عباس نے علم اس طرف لے لیا, پھر حسین نے دیکھا حسین کا چہرہ سرخ ہونے لگا, پھر حسین نے دیکھا کہ علم اب دوسری سائڈ پہ آ گیا, مولا حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ آئے تو شان ہلتا ہو گئے, اب عباس کی ایک خواہش تھی کہ پانی میں سکینہ تو پہنچ جا دو, لیکن ہرملا کا تیر چلا, عباس کی امیدوں کو پانی پھر گیا, ابھی اس کے بعد یہ ظالم سامنے سے وار کر کے پوچھتے تھے کہ عباس تمہارے ہاتھ کیا ہوئے, عباس تم حملہ کیوں نہیں کرتے, اس کے بعد ایک شخص نے گرد مارا, علی کا لال گھوڑے سے زمین پر آیا, حسین نے دونوں ہاتھوں سے تلوار چلائی, اور تلوار چلا کر جب عباس کے پاس پہنچے تو سر زخمی تھا, عباس کا سر لے کے اپنے زانوں پہ رکھ لیا, زانوں پہ رکھنے کے بعد عباس نے سر کو پھر ہٹا دیا, زمین پہ لا لیا, حسین نے رکھا پھر ہٹایا, ایک وقت حسین نے پوچھا عباس کہ ہمارا زانو تم کو پسند نہیں ہے, تو کہا آقا وہ بات نہیں تھی کہ شہادت کے وقت نہیں تھا تھا محبت کیسی, کہا میں غلام یہ سوچ رہا کہ میرے آخری وقت تو آپ کا زانو ہے, جب آپ